الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 217 ہے، اس کا بھی ایک آخری حصہ پڑھا ہے. معنی یہ ہے کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کفار تمہارے ساتھ ہمیشہ جنگ رکھیں گے، اس غرض سے کہ اگر وہ خدا نہ کرے قابو پا جاوے تو تم کو تمہارے دین اسلام سے پھیر دیں، اور جو شخص تم میں سے اپنے دین سے پھر جاوے اور پھر کافر ہی ہونے کی حالت میں مر جائے تو ایسے لوگوں کے نیک اعمال دنیا اور آخرت میں سب غارت ہو جاتے ہیں، اور ایسے لوگ دوزخی ہوتے ہیں، اور یہ لوگ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے. یہ جو ہے کہ کوئی مسلمان ہو اور اس کے بعد نعوذ باللہ نعوذ باللہ وہ کافر ہو جائے، دین سے پھر جائے، اس کے بارے میں بہت سخت وعید ہے. اور اصل میں تو کفار کے بارے میں کلام پاک میں ان کا انجام جو ہوگا اس کے بارے میں اتنا شدید جن کا دوزخ میں عذاب ہوگا جس کا کوئی حد و حساب نہیں ہے. لیکن کسی مسلمان نے اپنے ایمان کو کھو دیا تو دنیا میں اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، یہ فرمایا. حکیم الامت رحمتہ اللہ علیہ اس کے ترجمے میں لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بیوی نکاح سے نکل جاتی، یعنی کوئی ایسا شخص مسلمان مرے جس کے ورثے میں اس کو ملنا ہے تو اس شخص کو میراث کا حصہ نہیں ملتا، اور حالت اسلام میں نماز روزہ جو کچھ کیا تھا سب کل عدم ہو جاتا ہے. مرنے کے بعد اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھی جاتی، اور مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن نہیں کیا جاتا. یہ تو دنیا میں ضائع ہوا، اور آخرت میں ضائع ہونا یہ ہے کہ عبادات کا ثواب نہیں ملتا اور ابد الآباد کے لیے وہ شخص دوزخ میں داخل ہو جائے گا. تو یہ بار بار میں اپنے احباب کو، اپنے متعلقین کو، خود اپنے آپ کو آج کل کے حالات میں یہ عرض کرنے کی کوشش ہے کہ بھائی، ہم لوگوں کو سب سے زیادہ جو ہے وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اس کو سمجھنا ہے. آج کل بہت تیزی سے لوگوں کے ایمان ختم ہو رہے ہیں، اور ہم ایسی باتیں کہتے ہیں یا کرتے ہیں جو ایمان کے بالکل منافی ہوتے ہیں. سب سے زیادہ اہمیت تو اسی کی ہے کہ ایمان کی حفاظت کی جائے، اس کا پورا اہتمام کیا جائے، اور بچوں کو بچایا جائے، اور اپنی اولاد کو بچانے کا کام بہت بڑا ہے، کیونکہ یہ بہت جلد ایسی چیزوں میں مبتلا ہو جائیں گے ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ وغیرہ سے کہ جو ایمان کو ختم کر دیتے ہیں. کلام پاک کی ایک اور آیت نقل کی ہے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب حیات المسلمین میں، اور جو شخص اسلام کے سوا کسی دوسرے دین کو طلب کرے گا تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں تباہ کاروں میں سے ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت کریں گے جو کافر ہو گئے ایمان لانے کے بعد، اور اپنے اس اقرار کے بعد کہ رسول سچے ہیں اور بعد اس کے کہ ان کو واضح دلائل پہنچ چکے تھے. اللہ تعالیٰ ایسے ظالمین کو ہدایت نہیں کرتے. ایسے لوگ کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی بھی لعنت ہوتی ہے اور فرشتوں کی بھی لعنت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی کلام پاک کی آیات میں بھی حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی آیات لکھ دی ہیں حیات المسلمین میں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کی بہت ہی حفاظت کی ضرورت ہے. اور حقیقت تو دین تو وہی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اس کی حفاظت ضروری ہے. اور کلام پاک کی آیت ایک اور نقل کی حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے جس کا ترجمہ یوں ہے کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے ایمان والو تم ضروری عقیدوں کی تفصیل سن لو. دیکھیے عقائد ہی تو ایمان, عقائد صحیح تو ایمان بنتا ہے نا, عقائد کو صحیح کرنا ہے. تو کلام پاک میں بھی بتا دیے گئے ہیں لیکن بہت ہی یعنی بنیادی طور سے بحث زیور میں بہت کافی حد تک تفصیل سے عقائد کی فہرست آ گئی ہے. وہ میں اپنے آپ کو کہتا رہتا ہوں دیکھو پڑھو, اس کو پڑھتے رہو, یاد کرتے رہو تاکہ کوئی بات اس کے خلاف سامنے آئے تو تم اس کو قبول نہ کرو کہ ایمان ہی نہ چلا جائے. دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن فرمایا من تشبہ بقوم فهو منہم. تو اگر ہم نے کفار کے طریقے اختیار کیے, ان کے جیسی ہم نے شباہت اختیار کی تو انہیں کے جیسے ہو گئے. آج ہم ٹھاٹ سے سالگرہ مناتے ہیں اور اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں جو کفار کا طریقہ ہے اور اس میں شامل ہوتے ہیں. اور بعض لوگ گناہوں میں شامل ہوتے ہیں محض اس لیے کہ رشتے دار ناراض نہ ہو جائے اور صلہ رحمی بہت ضروری. یاد رکھیے گناہ میں مصلحت نکالنا کفر ہے. گناہ میں تم مصلحت نکال رہے ہو, گناہ تو اس لیے نہ میں نے گناہ رکھا ہے کہ تم اس سے بچو نہ کہ مصلحت نکال نکال کے اس میں شامل ہو. تو ایمان کیسے رہے گا, ایمان کس طرح سے رہے گا؟ دیکھیے حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو تم ضروری عقیدوں کی تفصیل سن لو. وہ یہ ہے کہ اعتقاد رکھو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اس کتاب کے ساتھ جو اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے اور اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے یعنی قرآن کے ساتھ, اور ان کتابوں کے ساتھ بھی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور نبیوں پر نازل ہو چکی ہیں. اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرے اور اسی طرح جو اس کے فرشتوں کے ساتھ کفر کرے اور اسی طرح جو اس کی کتابوں کے ساتھ کفر کرے اور اسی طرح جو اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرے اور اسی طرح جو روز قیامت کے ساتھ کفر کرے تو وہ شخص گمراہی میں بڑی دور جا پڑا. اس وقت جو انٹرنیٹ پہ ہو رہا ہے, جو اخباروں میں ہو رہا ہے, جو خبریں آ رہی ہیں, میں تو کہتا ہوں ان کو پڑھنے سے بھی ایمان کے جانے کا خدشہ ہے. اور کم عقل عورتیں پڑھتی رہتی ہیں, ان کے ایمان پہ تو فوراً ضرب پڑ جائے گی. اس میں ایسے ایسے جملے طنز آمیز لکھے رہتے ہیں جو اسلام کے اوپر ضرب لگاتے ہیں, ایمان اور عقائد کے اوپر ضرب لگاتے ہوتے ہیں. ایسے انٹرنیٹ کے اوپر کو تو بھاڑ میں چھوکو, ختم کرو, بچوں کو دے دیتے ہیں. بچے وہی چیزیں پڑھتے ہیں, وہی چیزیں, وہی انداز کفار کا اور فساق کا ان کے دماغ میں بیٹھ جاتا ہے. تو ایمان کے تو لالے پڑ جائیں گے اس طرح سے. اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. دیکھیں آج کل یہ وقت بہت نازک ہے. اس وقت ایک ہی چیز ہے, اپنے ایمان کو بچانے کو. تو وہ شخص جو ہے, ایسا شخص جو ایمان جس نے کھو دیا, وہ تو گمراہی میں بہت دور جا پڑا. پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بلا شبہ جو لوگ پہلے تو مسلمان ہوئے پھر کافر ہو گئے پھر مسلمان ہوئے اور اس کے بعد اس بار بھی اسلام پر قائم نہ رہے پھر کافر ہو گئے پھر مسلمان ہی نہ ہوئے ورنہ پھر بھی ایمان مقبول ہو جاتا بلکہ کفر میں ہی بڑھتے چلے گئے یعنی مرتے دم تک کفر پر قائم رہے. اللہ تعالیٰ ایسوں کو ہرگز نہ بخشیں گے اور نہ ان کو بہشت کا راستہ دکھلائیں گے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں اپنے ایمان کی حفاظت, اپنے عقائد کو صحیح کیجیے, اپنے عقائد کو معلوم کیجیے, دماغ میں رکھیے. یہ جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں انٹرنیٹ پر, ٹیلی ویژن پہ, تصویروں میں, یہ ایمان سوز ہیں. ابھی آپ کو سمجھ میں آئے گا, کاش مجھے وقت ملے کہ میں اتنا عرض کر سکوں, لیکن صاف سمجھ میں آئے گا کہ یہ سب چیزیں ایمان کو ختم کرنے والی ہیں اور وہ ہمارے دلوں میں بیٹھتی چلی جا رہی ہیں. ایک اور آیت نقل کی ہے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ حیات المسلمین میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک جو لوگ ہماری آیتوں کے منکر ہوئے یعنی ایمان اختیار نہ کیا, ہم ان کو عنقریب ایک سخت آگ میں داخل کریں گے اور وہاں ان کی برابر یہ حالت رہے گی کہ جب ایک دفعہ ان کی کھال آگ سے جل چکے گی تو ہم اس پہلی کھال کی جگہ فوراً دوسری تازی کھال پیدا کر دیں گے تاکہ ہمیشہ وہ عذابی میں بھٹکتے رہیں. بلا شک اللہ تعالیٰ زبردست اور حکمت والے ہیں. اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے بہت جلد ہم ان کو ایسی بہشتوں میں داخل کریں گے جن کے مکانوں کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی اور ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, اور ان کے لیے ان بہشتوں میں بیویاں ہوں گی صاف ستھری, اور ہم ان کو نہایت گنجان سائے میں داخل کریں گے. سورۃ النساء کی آیت کا ترجمہ ہے. اس کے بعد حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کتاب حیات المسلمین میں کہ ان آیتوں میں اسلام والوں کے لیے جنت کی نعمتیں اور اسلام سے ہٹنے والوں کے لیے دوزخ کی مصیبتیں تھوڑی سی بیان کی گئی ہیں, اور دوسری آیات میں اور حدیث میں جنت کی طرح طرح کی نعمتیں اور دوزخ کی طرح طرح کی مصیبتیں بہت سی بیان ہوئی ہیں. پھر فرماتے ہیں اے مسلمانوں, دنیا کی زندگی بہت تھوڑی سی ہے, اگر اسلام پر قائم رہ کر مان لیا کہ کچھ تھوڑی سی تکلیف بھی بھگت لی, بھائی انٹرنیٹ نہ دیکھو گے, ایسے پروگرام نہ دیکھو گے, ایسی گیمز نہیں کھیلو گے تو تمہارا کیا بگڑتا ہے, تھوڑا سی تکلیف سہ لو, تھوڑی سی تکلیف بھی بھگت لی تب بھی مرنے کے ساتھ ہی تم ایسے عیش و چین دیکھو گے کہ یہاں کی سب تکلیفیں بھول جاؤ گے. اگر کسی لالچ سے یا کسی تکلیف سے بچنے کے لیے کوئی شخص خدا نخواستہ اسلام سے پھر گیا تو مرنے کے ساتھ ہی اس کو ایسی مصیبت کا سامنا ہوگا کہ دنیا کے سب عیش وہ بھول جائے گا, اور پھر اس مصیبت سے اس کو کبھی نجات نہ ہوگی. تو جس کو تھوڑی سی بھی عقل ہوگی وہ ساری دنیا کی بادشاہت کے لالچ میں بھی اسلام کو نہ چھوڑے گا. اے اللہ ہمارے بھائیوں کو ہدایت کر, ان کی عقلیں درست رکھ. سب سے زیادہ فکر کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو قائم رکھ سکیں مرتے دم تک, اس کی فکر کر لیں. ہمارا سب سے بڑا سرمایہ یہی ایمان ہے. اس میں ہم جو ہے طرح طرح سے اپنے ایمان سوزی والے کام کرتے رہتے ہیں, لیکن حضرت ڈاکٹر بن علی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں فرمایا تو بہت مختلف شکلیں ہیں ایمان کے جانے کی. فرماتے ہیں یہ انتہائی غفلت ہے کہ ہم گناہوں کو نہیں چھوڑتے, اور گانا بجانا, ریڈیو, ٹیلی ویژن, راگ, راگنی, تصاویر, بے حجابی, بے غیرتی رائج الوقت ہو گئی. بھائی ہم نہیں کرتے تو ہم انٹرنیٹ پہ دیکھ رہے ہیں تو ہم بھی تو اسی میں شامل ہو رہے ہیں. ان کا وبال تو ہم پر ضرور ہونا ہے, یقیناً ہوگا اور ہمیشہ ہوگا. اللہ کا قانون ہے, اس کو کوئی بدل نہیں سکتا. خوب سمجھ لیجئے جب تک نافرمانی کرتے رہو گے, فسق و فجور میں پڑے رہو گے اور توبہ و استغفار نہیں کرو گے, اس کا رد عمل ضرور ہوگا جس کو بھگتنا پڑے گا. چاہے جتنے وظیفے پڑھو, جتنی دعائیں بزرگوں سے کراؤ, جتنے عملیات کراؤ, یہ وبال دور نہیں ہوگا. اس پہ آج کل بس یہ سمجھ رکھا ہے جو بہت سی عورتیں اور مرد بھی ہوں گے کیا کرتے ہیں, کسی سے وظیفہ پوچھ لیا, فلاں مشکل ہے فلاں وظیفہ کچھ بتا دیں پڑھنے کو وظیفہ. اس وظیفے سے کیا, نعوذ باللہ, تم اللہ میاں کو قابو میں کرنا چاہتے ہو؟ اللہ میاں سے تم صرف ہاتھ اٹھا کر مانگو وہی کافی, اس کی ضرورت کیا ہے؟ اس سے آخر کار شرک میں پڑ جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں یہی تاثیر کی چیز ہے. بھائی تاثیر کی چیز یہ نہیں ہے. تاثیر کی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم دیں گے, تم مانگو. تم دیکھیں لکھا ہے کہ تم چاہے جتنے وظیفے پڑھو, چاہے جتنی دعائیں بزرگوں سے کراؤ, چاہے جتنے عملیات کرو, یہ وبال جو گناہوں کا ہے یہ دور نہیں ہوگا. جب تک تم ان گناہوں کو ترک نہ کرو گے اور قلب میں ندامت پیدا نہ کرو گے کہ تلافی نہیں ہوگی. خیریت اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو, توبہ کرو, استغفار کرو, گناہوں کو چھوڑو. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, اللہ میں نے خود فرمایا ہے کہ ہم سے مدد مانگو, ہم تمہاری مدد کریں گے. دیکھیں نا, ہمارا نقطۂ نظر اور ہمارا آج کل مشکلات میں اکثر مسلمان جو بظاہر دیندار بھی ہیں وہ بھی بجائے اس کام کو کرنے کے کہ گناہ چھوڑیں اور اللہ میں سے مدد مانگیں, کسی اور کام میں لگ جاتے ہیں. دیکھیے فرماتے ہیں حضرت, کاہے کے لیے مشرکانہ حرکتیں کرتے ہو, کاہے کے لیے مشرکانہ حرکتیں کرتے ہو اور تعویذ, گنڈے اور عملیات کے چکر میں پڑتے ہو؟ خبردار, عورتیں ہوں یا مرد, خوب سن لیجیے, یہ ایک درجے میں شرک ہے کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے سے رجوع کرنا. کہو تم ایاک نعبدو ایاک نستعین, اللہ تعالیٰ تمہاری حاجات پوری کریں گے. تو مطلب یہ ہے کہ ایمان کے آج کل ختم ہونے کے بہت سے طریقے ہیں. ان میں یہ بھی ہے کہ جہاں کوئی پریشانی ہوئی, اب کسی وظیفے میں لگ گئے, بھائی کہتے ہیں ہم منزل پڑھتے ہیں, آپ منزل پڑھا کیجئے, 10 بار پڑھیے. ایک کہتے ہیں ہم سورۃ بقرہ پڑھتے ہیں روز, پڑھو 1000 بار لیکن گناہ نہ چھوڑو. میں تو اپنے احبابوں کو انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ تعالیٰ تو متقیوں کا عمل قبول کرتے ہیں, صاف فرما دیا. تو اصل چیز تو یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو, جو ایمان کے لیے شرط ہے. اس سے تمہاری حاجات پوری ہوں گی. اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ایمان کی طرف دیکھیں, ایمان ہی اصل چیز ہے, اس کی حفاظت ان طریقوں سے نہیں ہو سکتی جن میں ہم آج کل ہمارے دیندار بھی لگے ہوئے ہیں. دیکھیں ایک اور چیز ہے جو ہمارے, یہ بھی اسی حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارف رحمۃ اللہ علیہ کا مضمون ہے کہ ہم گناہوں کو دیکھتے بھی ہیں اور گناہوں سے مانوس بھی ہوتے جاتے ہیں, گناہ کرتے بھی جاتے ہیں لیکن توبہ اور استغفار نہیں کرتے. کوئی ایک خراب چیز چھوڑنے کو تیار نہیں, کورونا ہو, وبا ہو, مصیبت ہو, پریشانی ہو, عورتیں بھی مرد بھی سب گناہوں کی طرف کسی نہ کسی حد میں. کوئی ظالم بن رہا ہے, کوئی بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے, کوئی بیوی شوہر کے حقوق ادا نہیں کر رہی ہے, ہاں یوں بہت نفلے پڑ رہی ہیں. اس کے بارے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا یہ کام نہیں آئے گا, کام تو آئے گا گناہوں کو چھوڑو. عورتوں کے ذمے ہے کہ شوہروں کو خوش رکھیں, شوہروں کی اطاعت کریں, شوہر کا کہنا مانیں. ہاں نفلے پڑ رہی ہیں جو دیندار ہیں ان میں سے, اور بہت سی صورتوں اور منزل کی تلاوت کرتی ہیں. فرماتے ہیں حضرت ہمارے ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کہ توبہ استغفار کرتے نہیں ہو تم, ندامت تمہیں ہوتی نہیں ہے, شرمندگی نہیں ہوتی. بتائیے غیبت کرنے پہ کتنے کو ندامت ہوتی, غصہ کرنے پر کتنے کو ندامت ہوتی, انٹرنیٹ کے اوپر بیکار چیزوں کو دیکھنے سے کتنے کو ندامت ہوتی ہے. ندامت کہاں ہوگی, توبہ استغفار کی توفیق ہوتی تو ایک ہی دن میں چوٹ جاتا سب کچھ. کچھ نہیں, کسی اللہ والے کے پاس دوڑتے جاتے, میرے اندر یہ گناہ کی عادت بیٹھ گئی ہے, میں اسے نکل نہیں پاتا, تو نکلتی عادت کہاں تھا, یہ سب چیزیں تو نہیں ہو رہی. تو توبہ استغفار کرتے نہیں, ندامت ہوتی نہیں, شرمندگی نہیں ہوتی. اوپر سے کہتے ہیں, کہو گے بھائی دیکھو گناہ کو چھوڑو, تقوی اختیار کرو. قرآن میں ہے کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اتق اللہ کہ تم تقوی اختیار کرو, تو ان کی جو وہ ہے عزت اور نخوت وہ ان کو اور گناہ کے اوپر آمادہ کرتی ہے. اور کسی کو کہو کہ تقوی اختیار کرو, انٹرنیٹ کے اوپر گیمز نہ دیکھو کرو, گیم کھیلنا جائز نہیں ہے, یا انٹرنیٹ کے اوپر تصاویر جائز نہیں ہے, یہ سب چیزیں جائز نہیں ہیں, تو اس میں اور بھی لگے رہتے, کمی تو نظر نہیں آتی. تو اب فرمائیے, سنیے, فرماتے ہیں کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ ہم کہاں کے ایسے متقی ہیں, استغفر اللہ, ارے تقوی تو جان ہے ایمان کی, پتا چلا آپ کو ایمان کہاں ہے. ارے تقوی تو جان ہے ایمان کی, جب تم نے تقوی کو پسے پش ڈال دیا, تقوی کو اٹھا کے پھینک دیا, تقوی کا مذاق اڑایا, متقی شخص تک کا مذاق اڑانے لگ گئے تم, تو تمہارا ایمان کہاں رہا. ارے تقوی تو جان ہے ایمان کی, جب تم کہتے ہو کہ ہم کہاں کے ایسے متقی ہیں, تو معلوم ہوا ہے تم اپنے ایمان کو خود ضعیف کر رہے ہو, اپنے ایمان کی قوتوں کو خود کمزور کر رہے ہو, ایمان کو قوی بنانے کی بجائے اس کو کمزور اور بے جان بناتے جا رہے ہو, گناہوں سے مانوسی میں بڑھتے جاتے ہیں, کبھی دل میں ملامت پیدا نہیں ہوتی, کبھی اپنی بدحالی کا خیال بھی نہیں آتا, اور پھر کہتے ہو کہ ہم کہاں کے ایسے متقی ہیں, یعنی متقی ہونا کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا اور نہ تم کو اس کی ضرورت ہے. اچھا دیکھیں حضرت کے الفاظ ہیں, حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ نے, اچھا متقی نہ صحیح, تو غیر متقی کا انجام جانتے ہو کیا ہے؟ غیر متقی کا انجام جانتے ہو کیا ہے؟ جہنم ہے. قطب الارشاد تھے اپنے, اب بات کہتے تھے, اب کوئی کہنے والا نہیں ہے, اب کوئی کہنے والا اس وقت نہیں ہے. ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ نے کھل کے کہتے تھے, اچھا متقی نہ صحیح, تو غیر متقی کا انجام جانتے ہو کیا ہے؟ جہنم ہے. یہ تم نے کہاں سے اس دھوکے میں پڑ گئے ہیں ہم لوگ کہ گناہ کرتے جاؤ, وہ چیزیں جو فساق فجار کی ہیں ان کو اختیار کرتے جاؤ, اور پھر بھی سمجھو کہ انجام جہنم نہیں ہوا. حضرت تو صاف کہہ رہے ہیں, غیر متقی کا انجام جانتے ہو کیا ہے؟ جہنم ہے. تو انہوں نے فرمایا تو غلط فرمایا, دنیا میں بھی جہنم, آخرت میں بھی. راضی ہو اس میں جانے کے لیے؟ اگر تم متقی بننا نہیں چاہتے اور گناہوں سے مانوس رہنا چاہتے ہو اور یہی کہتے رہے کہ ہمارے بس کی بات نہیں کہ ہم بچ سکیں, تو گویا تم اس پر راضی ہو کہ اس کی سزا تم کو دنیا میں بھی ملے اور آخرت میں بھی دی جائے. اگر تم اس پر راضی ہو گئے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان ہی کا خاتمہ ہو جائے گا, ایمان ختم اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی سزا پہ راضی ہو گیا. ٹھیک ہے ہم متقی نہیں بنیں گے, ہم تو راضی ہیں کہ سزا ملے, ملے تو ملے, تو اس کا شخص کا ایمان ختم ہو گیا. اس طرح سے ایمان ختم ہونے کی بہت صورتیں ہیں, میں چاہتا ہوں کہ ہم آپ سب سمجھ لیں ایسی صورتوں کو. اور ایمان کی کچھ علامات ہیں وہ کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. عقائد تو آپ دیکھ لیجیے بچے زیون میں, عقائد کو بار بار پڑھنا چاہیے, بچوں کو سنانا چاہیے, اور جہاں اس کے خلاف بھائی سالگرہ غلط ہے, سالگرہ نہیں ہے اسلام میں, سالگرہ کو حرام سمجھو, سالگرہ میں شرکت مت کرو مسحتیں نکال نکال کے، ایمان ختم ہو جائے گا. جب تم کفار کی چیزوں کو پسند کرو گے، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کیا یہ صحیح نہیں ہے؟ نعوذ باللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم نے غیر قوم کی شباہت اختیار کی تو وہ منہی میں سے ہو گئے، اور یہ سالگرہ تو سراسر غیر قوم کی شباہت ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سالگرہ کی اجازت دی تھی، کسی کی اجازت نہیں دی، اور یہ آج روزانہ سالگرہ منائی جا رہی ہے اور کہتے ہیں ہم دیندار ہیں. خوب دینداری ہے یہ. ایک مطلب مجھے یاد آیا، بہت پہلے کا واقعہ ہے، میرے کم سے کم اس قصے کو 20 سال ہو گیا ہوگا شاید. حرم شریف میں ایک صاحب ملے مجھے، کسی نے بھیج دیا تھا میرے پاس. وہ میرے پاس تو کچھ نہیں تھا، وہ میرے بزرگوں کا نام سن کے آ گئے تھے. تو کہنے لگے کہ میں آپ سے اصلاحی تعلق کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا کہ آپ کس لیے اصلاحی تعلق کرنا چاہتے ہیں؟ کہنے لگے کہ تاکہ گناہ چھوٹ جائیں، گناہ چھوٹ جائیں اور تاکہ جنت حاصل ہو جائے، اس طرح کی کوئی بات کہی. تو میں نے کہا اول تو میں خود ہی محتاج اصلاح ہوں. ہمارے حضرت نواب شریف خان قیصر صاحب بھی یہی کہتے تھے مجھ سے کہ میں نے تعلق کے لیے خط لکھا پہلا، تو کہنے لگے بھائی میں خود ہی محتاج اصلاح ہوں. لیکن میں ان سے میں نے یہ کہا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اصلاح ہو جائے اور گناہ چھوٹ جائے، تو بڑا لمبا نسخہ ہے. آپ میرے پاس آئیں گے، میں آپ کو بتاؤں گا یہ مجاہدات کرو، یوں گناہ کو چھوڑو، اس گناہ کو چھوڑو، اور آپ بتائیں گے پھر میں آپ سے مجاہدات کراؤں گا. بہت مشکل کام ہے اور ایک لمبا اور طویل ہے مسئلہ اس کے لیے. اور پھر آپ میرے پاس آئیں گے، مجھ سے تعلق کریں گے، تو گویا میری غلامی ہو پائی ہو جائے گی آپ کو، یہ کہ اشارے پہ آپ کو چلنا پڑے گا. کہ مرید تو وہی ہوتا ہے جو شیخ کے اشارے پہ چلے، شیخ کے اشارے پہ نہیں چلے تو وہ مرید کی بجائے مرید ہو جاتا ہے. کلام پاک میں مرید بھی آ رہا ہے، یعنی سرکش ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا کہ اس کی بجائے میں آپ کو بہت آسان طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ گناہ جو ہو رہے ہیں آپ سے ہونے دیں، رات کو سوتے وقت اللہ میں سے توبہ کریں اور غلطی مان لیں اپنی کہ یہ گناہ سے ہوئے ہیں، میں توبہ کرتا ہوں. تو آپ کو اتنی مشکل اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے. صرف ایک دن کا گناہ ممکن ہے، موت کے وقت آپ پہ رہ جائے گا جس دن اگر آپ دن میں مرے تو وہ چپ ہو گئے بےچارے. میں نے اس سے کہا کہ دیکھیے یہ تو ہے بالکل صحیح بات جو میں نے، اس پہ تو میں قسم کھا سکتا ہوں یہ بات صحیح ہے کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً معاف کر دیتے ہیں، اس میں تو کوئی شک ہے نہ شبہ ہے، یہ بالکل سچی بات ہے. لیکن اس کی ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی چیز ہے، تم ہاتھ اٹھا کے کہو یا اللہ مجھے معاف کر دیجئے، اور اللہ میاں نے اسی وقت آ کے تمام گناہوں کو ختم کر دیا، معاف کر دیا. یہ صرف ایمان والے، صرف ایمان والے. کافر لاکھ معافی مانگے، بے ایمان شخص جس کا ایمان ہی صحیح نہیں ہے لاکھ معافی مانگے، اس کی معافی نہیں ہو سکتی. تو ہم لوگ جو بزرگوں سے تعلق قائم کرتے ہیں وہ اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کرتے، یہی حکیم الامت ہے. یہ فرض عین کہتا ہوں میں بزرگوں کی صحبت کو کہ اس کے بغیر ایمان کی حفاظت ہی نہیں ہے. تو یہ سمجھ لیا، ایسے جیسے بزرگوں سے تعلق ہی صرف نہ ہو، ان کی باتوں پہ عمل بھی ہو، ان سے پوچھا بھی جائے، تب جا کے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، ورنہ ڈاکہ تو ڈال دے گا. اب دیکھیے ایمان کی علامات میں کتاب نور ہدایت میں بھی کچھ علامات جمع کی گئی ہیں. پہلی علامت جو لکھی ہے وہ ہے ایمان کی علامت یہ ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو شخص ایمان والا ہوتا ہے اس کی اللہ میاں نے بتا دی علامت، کیا ہے علامت؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اشد ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ حق تعالیٰ کی محبت میں نہایت مضبوط ہو، اور حق تعالیٰ کی محبت کے برابر کسی کی محبت اس کے دل میں نہ ہو. یہ محبت ہوتی ہے ہر مسلمان میں، چونکہ آیت سے ثابت ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ایمان والا ہو اور اس میں اللہ کی محبت ایسی مضبوط اتنی اشد نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. ہاں دب جاتی ہے، یہ محبت دب جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، دب جاتی ہے. لیکن ہمیں یہ کرنا ہے کہ یہ ختم نہ ہونے پائے، یہ محبت موجود رہے. تو بعض اوقات امتحان کے موقع پہ یہ چیز ظاہر ہو جاتی ہے، مثلا کسی مسلمان کے سامنے کوشش اللہ کی شان میں یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے تو اگرچہ اس مسلمان کا ایمان نہایت کمزور ہو لیکن اس گستاخی کو سن کر وہ اس قدر بے چین ہوتا ہے کہ ماں کی گالی سننے سے اس قدر بے چین نہیں ہوتا ہے. یہ شان ہے. لیکن اب ہم انہی چیزوں کے اوپر انٹرنیٹ کے اوپر جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا مضحکہ اڑایا جا رہا ہے ان پہ کھلم کھلا تنقید کی جا رہی ہے پھر ہم اسی کو پلٹ کے دیکھتے ہوتے ہیں. یہ کیسی محبت ہے تمہاری جس آلے سے تمہارے محبوب کی بات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تم اسی کو دیکھتے ہو پھر جا کر پھر وہی اخبار پڑھتے ہو. وہ جتنے اخبار ہیں یہ تو اکثر بہت سارے اسی طرح کی باتیں لکھتے ہیں جو بالکل کافرانہ ہوتی ہیں. آپ اندازہ کیجئے یہ خبریں پڑھ لی آپ نے اور پڑھ کے آپ چپ چاپ سے آپ کے ذہن نے اس کو نکل لیا بٹھا لیا دماغ میں ایمان رہا پھر ایمان کہاں رہا. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے ہم سب کو اپنے میں کسی کو نہیں کہہ رہا میں اپنے آپ کو اور اپنے تمام متعلقین کو احباب کو کہہ رہا ہوں دیکھو خدا کے لیے اپنے ایمان کی حفاظت کی تدبیر کرو ایسے مت بہ جاؤ انٹرنیٹ میں کہ ایمان ہی تمہارا ختم ہو جائے. مسلمان تو ایسا ہے کہ اگر اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی شان میں اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو اگرچہ اس مسلمان کا ایمان نہایت ہی کمزور ہو لیکن اس گستاخی کو سن کر وہ اس قدر بے چین ہو جاتا ہے کہ ماں کی گالی سننے سے اس قدر بے چین نہیں ہوتا. یہ حکیم الامت کے الفاظ ہے. کلام پاک میں اور احادیث میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کا حکم بہت واضح ہے. اب میں پوچھتا ہوں جب یہ آیت ہے قرآن کی والذین آمنوا اشد حبا للہ اور جگہ جگہ قرآن اور حدیث میں اس کا حکم ہے کہ اللہ کی محبت کو حاصل کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو حاصل کرو وہ ایسی ہونی چاہیے جیسی اس کے برابر کوئی محبت نہ ہو تو ہم نے کیا کوشش کی ہے کہ کس طرح کا ایمان ہمارا ہے. بھائی ایمان کو تو صحیح کرنا پڑے گا ایمان کو تو قوی کرنا پڑے گا. تو کلام پاک میں اور احادیث میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کا حکم بہت واضح ہے. محبت کی دو قسمیں ہیں لیکن ایک محبت طبعی کہلاتی ہے دوسری محبت عقلی کہلاتی ہے. جس محبت کو حاصل کرنے کا حکم ہے وہ محبت طبعی نہیں ہے. محبت طبعی کی علامت بے اختیار دل کا کھینچنا یا محبت کی کیفیات و جذبات کا دل لوٹنا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ غیر اختیار ہے. انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ دل میں کس طرح کی کشش یا کھٹاوٹ پیدا ہو جائے. اس لیے اس محبت کا ہمیں مکلف بھی نہیں کیا گیا. جس محبت کو ہمیں دل میں بڑھانے کا حکم ہے وہ محبت عقلی ہے. یعنی حق تعالیٰ کے محبت عقلی سے مراد دیکھیے یہ وہ محبت جس میں ہمیں اشد ہونا ہے وہ کیا ہے محبت عقلی ہے. سمجھ لیجیے کہ ہے کیا تاکہ اس کو بڑھایا جائے اور اس میں اشد ہوا جائے. یعنی حق تعالیٰ کے حکم کو ہر حال میں قابل ترجیح سمجھنا یہ ہے محبت. اس محبت کو بڑھانا کس بات کو ہم ترجیح دیتے ہیں سالگرہ منا بنا کر کیا ہم حشر کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بالکل الٹا کر دیتے ہیں تو کیسی محبت ہوئی. ہم نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تو ترجیح نہیں دی سالگرہ بنا کر یا اس طرح کی کوئی بھی اور چیز کر لیجیے. آج کل بہت چیزیں ایسی نکلی ہوئی ہیں. میں تو ایک مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں جب بھی کوئی موقع آئے کہ ایک طرف نفس اپنا کہتا ہو کچھ کہ میرا دل یہ چاہتا ہے یا بیوی بچے والدین اقارب برادری مال یا عزت کے تقاضے ہوتے ہیں کہ ہمیں ناک کٹ جائے ہمیں ایسا کرنا چاہیے ہمیں شادی ہال میں اتنے لاکھ روپے کا ہال لینا چاہیے اتنا زبردست کھانا کھلانا چاہیے یہ سب عزت کے تقاضے عزت کو بڑھانے کے تقاضے حرام ہیں. یاد رکھیے عزت کے تقاضوں کے اوپر عمل حرام ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم دیکھو اس وقت کیا ہے. دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو اس وقت عقل کو کام میں لا کر یہ سمجھنا اور سوچنا کہ حق تعالیٰ کا ہی حکم قابل ترجیح ہے یہ محبت عقلی ہے. شریعت نے بس اسی محبت کو بڑھانے کا حکم دیا ہے کیونکہ اس کا بڑھانا ہمارے اختیار میں ہے اور اس کو بڑھانے کی تدبیریں ہیں اور وہ آسان ترین تدبیر یہ ہے کہ بار بار یہ سوچا جائے کہ حق تعالیٰ کے حکم کو ہر بات پر ترجیح ہونی چاہیے. سوچتے رہو اس کو کہ حق تعالیٰ کے حکم کو ترجیح ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ مکمل اتباع سنت کی صورت میں ظاہر ہوگا کیونکہ حق تعالیٰ نے فرما دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ کہہ دیجئے ان کو تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں محبت ہے تو میری اتباع کرو. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یہ مظہر ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کا جس کے بارے میں ہے کہ ایمان کی شرط ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ پھر رفتہ رفتہ اس کی مشق کسی اللہ والے کی خدمت میں جا کر اس کی مشق کی جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ محبت اس درجے تک پہنچ جائے جس درجے تک پہنچانے کا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، کہ وہ پھر کسی بات کو حق نہیں ترجیح دے گا سوائے اللہ تعالیٰ اس کے احکام کو. یہ ہمارا حال کہاں ہے؟ اس محبت میں بندے کا یہ حال ہوتا ہے کہ مصلحتوں کی اس کو پرواہ نہیں رہتی، بلکہ حق تعالیٰ کے حکم پر ہر وقت نظر رہتی ہے، اور حکم معلوم نہ ہو تو وہ حکم معلوم کرتا ہے، اور معلوم ہو تو بجا لانے میں مستعد رہتا ہے کہ اب میرا، اب اللہ میرے کا یہ حکم ہے، اب میں یہ، اب میں بجا لاؤں، اب میں بجا لاؤں. اسی طرح سے ایمان کی علامات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص مومن نہ ہوگا جب تک اس کو اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ میری محبت نہ ہو. اس حدیث شریف کو حبیب الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب نشر الدین میں نقل کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے بارے میں. یہ حدیث نقل کر کے حبیب الامت رحمۃ اللہ علیہ نشر الدین میں تحریر فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ اگر میری مرضیات، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے کہ میری مرضیات، یعنی میری مرضی اور دوسروں کی مرضی میں تزاحم یعنی ٹکراؤ ہو، تو جس کو ترجیح دی جاوے اسی کے محبوب تر ہونے کی علامت ہوگی. دیکھیں وہاں سے بھی آپ کو مل گیا ثبوت کہ ترجیح دینا ہی محبت ہے، عقلاً ترجیح دینا ہی محبت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی وہ محبت عقلی ہے جس کا مطالبہ شریعت ہم سے کرتی ہے. شریعت کا مطالبہ ہے جو یہ جو ہے محبت، نماز فرض ہے جس طرح، اس طرح سے اللہ کی محبت فرض ہے، اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت فرض ہے. بس فرق یہ ہے کہ نماز ایک عمل ظاہری ہے، ظاہری اعضا سے انجام پاتا ہے، اور یہ سوچ سے انجام پاتا ہے، یہ عمل باطنی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عقلی سے یہ مراد ہوئی کہ عقلاً یہ سمجھنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہی قابل ترجیح ہے. اس کو بار بار جو سوچے گا اعتقاد کے ساتھ، یعنی اس میں ہمیں، ہمارا سب سے پہلے تو اعتقاد ہونا چاہیے کہ یہ محبت ضروری ہے، یہ محبت فرض ہے. ہمیں یہی سمجھنا چاہیے ہمیشہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہی قابل ترجیح ہے دوسری تمام چیزوں کے معاملے میں. جب یہ بار بار سوچے گا، بار بار سوچے گا، تو پھر ظاہر ہے سوالات پیدا ہوں گے کہ اس میں کیا طریقہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں کیا طریقہ. کتابیں ہیں، علماء کرام موجود ہیں، مشائخ موجود ہیں، ان سے پوچھے گا. اب چاہے شادی غمی کا طریقہ ہو، یا رہن سہن کا انداز ہو، یا معاملات، یا عبادات، یا اخلاق سے متعلق کوئی بات ہو، یا دین کی تبلیغ کا طریقہ ہو، یہ بھی ہم اپنی مرضی نہیں چلا سکتے، یا دین کی تبلیغ کا طریقہ ہو، یا سیاست و حکومت سے متعلق معاملات ہو، ہر معاملے میں اس طریقے کو جسے متقی اور محقق علماء حق، جو مصلحت کے چکر میں نہیں ہیں، وہ متقی ہیں اور محقق ہیں، آپ کو صاف کھڑی بات بتاتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اس معاملے میں یہ ہے. وہ اللہ کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بتانے والے ہیں. جس بات کو وہ سنت کے مطابق بتائیں اسے ترجیح دے کر اختیار کر لینا اور بلا عذر سنتوں کو نہ چھوڑنا مسلمان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہی وہ علامت ایمان ہے جس کا مطالبہ ہم سے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. آج کل تو یہ ہے کہ دیندار تو بظاہر ہیں اور بہت زیادہ دین میں بھی ہیں، لیکن جب اپنی معاشرت آتی ہے اور بالخصوص شادی غمی، تو سنتوں کو ترک کرنے کو برا ہی نہیں سمجھتے. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، سنیے ایک حدیث شریف کا آخری حصہ ہے، لو ترک تم سنت نبی تم صلی اللہ علیہ وسلم لکفر تم، لو ترک تم سنت نبی تم لکفر تم صلی اللہ علیہ وسلم. اگر تم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا تو تم نے کفر کیا. تو ایمان کی حفاظت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ اور متعدد آیات قرآن اور احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم ہے. کتنی جگہ آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اس میں کوئی اشکال بھی نہیں ہے. ایسا شخص جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت واقعی حاصل ہے، محبت واقعی حاصل ہے، وہ اپنے نفس کے تقاضوں اور اپنے اہل تعلقات کی خواہشات یا دنیاوی مصلحتوں سے مغلوب نہیں ہوگا. اس کا ثبوت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو فرض ہے، اس کا ثبوت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی علامت یعنی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہے اس کی علامت کیا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. دیکھ لو تم کو سنت سے کتنی محبت ہے. ارے جو چیزیں جن چیزوں کو کفر کی علامات قرار دے دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے من تشبہ بقوم فہو منہم, جو کفار کی شبہت اختیار کرے گا وہ کافروں میں سے ہے, ان کو تو اختیار کیا ہوا ہے ہم نے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. روایت اس کو ترمذی میں. یہ مختصر عرض کر دیا, اب انشاءاللہ آئندہ اور کچھ اگر سمجھ میں آیا عرض کر دیں گے. لیکن خلاصہ یہ ہے کہ ہم سب کو دیکھنا ہے, سوچنا ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کتابوں کو پڑھیے, مواعظ کو پڑھیے, کتاب حیات المسلمین کو پڑھیے, جزاء الاعمال کو پڑھیے, اور یہ خرافات انٹرنیٹ کی خدا کے لیے ختم کیجیے. بہت ضروری کاموں کے لیے ان کو اپنے ملازمت وغیرہ کے سلسلے میں ضرورت ہے وہ استعمال کریں. وہ آج کل عورتیں کہتی ہیں کہ ہم جو ہے کھانا پکانے کی تدبیریں, ارے کیا پہلے ساری عورتیں انٹرنیٹ دیکھ کے کھانا پکاتی آئی تھیں, اب تک یہ آج کل ضروری ہو گیا. سب فضول, سب بیکار. جہاں واقعی ضرورت ہو کسی شیخ سے, کسی اللہ والے سے پوچھے کہ واقعی مجھے ضرورت ہے انٹرنیٹ کے اوپر جانے کی. یہاں تو ایمان کھو رہے ہیں لوگوں کے. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم سب کو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے جی جان لگا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کر کے ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ایمان قائم رہے. اور عقائد کا مطالعہ ویسے زیور سے اور طالب الدین وغیرہ کتابیں ہیں موجود, ان سے کریں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے.